بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ احقاف سے سنائے ہیں آج 26 پارا اور 27 پارا آدھا. سورہ احقاف میں ایک مضمون یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو مشرکین مرفہ الحال تھے, یعنی ان کو اللہ تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بہت سرفراز فرمایا تھا, نعمتیں ان کے پاس تھیں, آسائش تھی, تو دنیاوی نعمتیں اور آسائش بہرحال اللہ ہی دیتا ہے. مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ دیتا ہے, تو وہ اس کو اپنی محبوبیت کی نشانی سمجھتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے چہیتے نہیں ہیں, اللہ ہم کو ہماری چیزیں ہماری باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں, تو اللہ نے یہ دیا کیوں؟ اور جب اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں. دوسرا ایک ان کو یہ تھا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اس پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم کوشش کر کے اس کو لے لیتے ہیں. تو اگر جو مذہب آپ لے کر آئے ہیں اگر اس میں خیر ہوتا تو وہ ہم سے مس نہیں ہو سکتا تھا, چونکہ کاروبار میں کوئی اچھی چیز ہم سے نہیں چھوٹتی, کپڑوں میں کوئی اچھا کپڑا ہم سے نہیں چھوٹتا, زمین میں کوئی اچھی زمین ہم سے نہیں چھوٹتی, سواری میں کوئی اچھی سواری ہم سے نہیں چھوٹتی. تو جو دنیا کی عمدہ اچھی ترین چیز ہوتی ہے وہ ہم ہمیشہ لیتے ہیں. یعنی ایک گروپ ہوتا ہے نا جو شہروں کے اندر بڑے لوگوں کا, مالدار لوگوں کا, تو اس پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ چیز خیر ہوتی, کافروں نے کہا مسلمانوں سے کہ اگر یہ بھلا ہوتا تو تم ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے, ہم ضرور اس کو لے لیتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دھوکہ اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہوا ہے. اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کی ہوشیاری ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ دین کی ہوشیاری بھی اس کے پاس ہو. دو ہوشیاریاں الگ الگ ہیں, اس میں دو عقل الگ الگ ہیں کے اعتبار سے دیکھا جائے. دین کی عقل و فہم الگ ہوتی ہے اور دنیا کی عقل و فہم الگ ہوتی ہے. دنیا کی عقل و فہم کا تعلق دنیاوی علوم سے بھی ہے اور دنیا کے تجربوں سے بھی ہے اور مشاہدوں سے بھی ہے, اور دین کی عقل و فہم جو ہوتی ہے وہ خالص وہ وحی کی روشنی سے ہوتی ہے, وہ اللہ کے علم پر اعتماد کرنے سے ہوتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ جس کے پاس دنیا کی عقل ہے اس کے پاس دین کی بھی ہے ضروری نہیں, اور یہ دھوکہ جو ہے وہ پہلے بھی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کو تو خیر ہے ہی یہ دھوکہ, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلط مذہب پر غلط دین پر ہوتے تو ہم کبھی بھی اس پہ نہ جمتے, کیونکہ ہم اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, مہذب ہیں, اور ہر اعتبار سے تحقیق کا مادہ ہمارے پاس ہے, عقل ہماری کام کرتی ہے, سوجھ بوجھ ہمارے پاس ہے. تو جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی یہ فیل رہتا ہے کہ بھائی ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے پڑھ لیا ہے, لکھ لیا ہے, ڈگری یافتہ ہو گئے ہیں, سرٹیفائڈ ہیں, کسی کے پاس ڈاکٹری کی ہے, کسی کے پاس انجینئرنگ کی ہے, کوئی ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے بڑھا ہوا ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی بڑا تاجر ہے, ذہن اس کا اتنا تیز ہے کہ وہ تجارت میں آگے بڑھنا ظاہر ہے, کوئی بیوقوف کا کام تو ہوتا نہیں. تو ان سب چیزوں میں جب ہمارا ذہن اتنا تیز ہے تو پھر دین کے معاملے میں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہی ہوگا. اور یہی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے لوگوں کو دین میں زبان کھولنے پر آمادہ کرتی ہے, جو چاہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, مسائل کے بارے میں, مسئلوں کے بارے میں. وہ جو ان کی زبان کھلتی ہے وہ اسی غلط فہمی سے ہوتی ہے. حالانکہ جس آدمی نے دنیا کا علم حاصل کیا ہو ضروری نہیں ہے اس کے پاس دین کی فہم بھی ہو, اور ہم رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جو لوگوں کے پاس اسلام نام کا مذہب ہی نہیں ہے ان کی دنیاوی عقل اور دنیاوی تجربہ اور علم وہ اتنا آگے ہے کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے, اور ان کے جو دین کے کام ہیں وہ اتنے لچر ہوتے ہیں, اتنے بیہودہ ہوتے ہیں کہ جس کا یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا سمجھدار آدمی ایسی بےہودہ حرکت کیوں کر رہا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے انڈیا میں جو غیر مسلم ہیں ان کی جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں, ان کے مذہبی جو کام ہیں, ان کے جو عقیدے ہیں, وہ ایک سمجھدار آدمی کے لیے ہے ہی نہیں, نہ تو دلیل ہے اس کے ساتھ میں. چلو بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو ماننا چاہیے, اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب عقیدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دلیل سے تعلق نہیں رکھتی، وہ پیچھے سے جیسے چلی آئی ان کو ویسے ہی مضبوط پکڑنا پڑتا ہے، بغیر دلیل کے پیچھے کی چیز کو یعنی اوپر سے چلی ہوئی آئی ہوئی چیزوں کو آپ مضبوط نہیں پکڑ سکتے ہیں. ایک تو دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ ہے ہمارا. مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر جو ہے مورتیاں بنی ہوئی ہیں ہندوستان کے اندر، مختلف کام ہیں. اب سال میں ایک مرتبہ جو ہے گنگا کے اندر جا کے پانی نہاتے ہیں، اور اس میں جیسے پانی سے غوطہ لے کے باہر آتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے گناہ بھی اس میں دھل جاتے ہیں. کس نے بولا بھائی کیا دلیل ہے اس کی کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں اس میں ڈبکی لگانے سے؟ اچھا جو بےچارے گنگا کے قریب رہتے ہیں وہ روزانہ نہاتے ہیں، ان کا ایک بھی گناہ معاف نہیں ہوتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جو روز غسل کر رہے ہیں ان کا تو ایک بھی گناہ نہیں گیا، اور تم نے سال میں ایک مرتبہ آ کے جمع ہو کے، اور کتنے جمع ہوتے ہیں پتہ ہے؟ 20 لاکھ آدمی آتا ہے اسنان پہ، ان کے وہ جو تہوار ہوتا ہے گنگا میں غسل کرنے کا ایک تہوار ہے ان کے، عید ہے، وہ اس میں غسل کرتے. کتنی دور دور سے لوگ جاتے ہیں، سرکار حکومت کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں، ورنہ بے قابو ہو جاتا مجمع. اور 150 تو ویسے ادھر ادھر ہو کے مر جاتے ہیں، بھاگ دڑ میں مچ گئے، مر گئے، پانی میں ڈوب کے مر گئے، دیوی نے قبول کر لیا، اندر پانی میں گئے تھے اس نے کہا یہیں رہ جاؤ. بنایا ہوا ہے. ایک ہمارے یہاں کالی مورتی بول کے ہے، تروپتی ایک جگہ ہے جو ہمارے حیدرآباد کی طرف کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. اس کے بارے میں یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری روزی کی ذمہ دار ہے، رزق ہمیں ان سے ملتا ہے، اس سے ملتا ہے. اتنا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اتنا سونا اس میں ڈالتے ہیں، اتنا پیسہ ڈالتے ہیں، اور اتنے جانور کاٹتے ہیں کہ اس کے جانوروں کے کٹنے کی جو اس کے جو کھال ہیں ان سے، اور جو ان کے اندر اس میں جو سونا ڈالتا ہے پیسے ڈالے جاتے ہیں اس سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. وہ سوچ رہے ہیں لوگ، پہلے تو سوچتے رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بعد میں ان پیسوں سے ان کو سمجھ دی اللہ نے کہ بھائی تو اس سے فائدہ ہی پہنچا مخلوق کو، تو کئی یونیورسٹیاں اور کالجز چلا رہے ہیں وہ اس کے ذریعے سے، بہت خرچے والے. تو اتنا اس کے اوپر ڈالتے ہیں. عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں گے تو ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، اضافہ ہو، اسی سے وہ پلتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں. اچھا اتفاق سے ایک مرتبہ جماعت میں تروپتی گیا تھا، وہ جو تروپتی کا سب سے بڑا پجاری ہے نا وہ مسجد کے امام کا معتقد ہے. ارے وہ گرو صاحب ہیں ہمارے، وہ ان کا گرو مسجد کا امام ہے. یہ سارا اس کو پوچھتے تک ہیں آتا اس کا گرو مسجد. تو میں نے وہ امام صاحب سے پوچھا کہ قصہ کیا ہوا؟ کہنے لگے قصہ کچھ نہیں ہوا، قصہ یہ ہوا تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ بدک گیا تھا ایک مرتبہ. ہاتھی بھی ہے، وہ مورتی کے تحت میں ہاتھی ہے، جلوس نکلتا ہے اس کا، یہ وہ بدک گیا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا اس سے. تو وہ لوگ مسجد آئے، وہ لوگ مجھے لے کے گئے، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے مارا اس پہ، پانی مارا ایک باٹل میں، پانی لے کے ایک لوٹے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے جو اس کا پانی چھڑکا تو اس کی مستی ختم ہو گئی، وہ سیدھا ہو گیا ایک دم. بولے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، روزانہ ڈنڈوٹ کرتے ہیں مجھے بولے. اور عجیب بات ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں سے اتنا عقیدہ ہے، خاص تروپتی میں، کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز میں 100-150 غیر مسلم کھڑا رہتا ہے اپنے بچوں کو لے کے، جو بھی نماز پڑھ کے جا رہا ہے پھونک دے ہمارے بچے بھی بس، اور کچھ بھی نہیں، اور غیر مسلم بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ. مگر عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ وہ مورتی ہماری روزی کی ذمہ دار ہے. اچھا وہ لوگوں کو فیل ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادھر آتے ہیں پوجا کرتے ہیں، ہمارے کاروبار چلتے رہتے، ترقی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل کے لیے ان کو کاروبار دیے ہوئے. اب ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ادھر پوجا کرتے ہیں ادھر برکت ہوتی رہتی ہے، وہ ادھر پوجا کرتے ہیں ادھر برکت ہوتی رہتی ہے، وہ اور زیادہ الجھتے رہتے ہیں اسی ڈھیل کے اندر. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کالی مورتی کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، ان کی روزی کہاں سے چل رہی؟ خامخا کی بات ہے نا بھائی. یعنی آدمی اپنے طور پر عقیدہ بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ میری ذمہ دار ہے، وہ میری روٹی روزی کی ذمہ دار ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے، سورہ نجم میں بھی گزرا ہے آج، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کوئی دلیل نہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ تمہاری روٹی کی ذمہ دار ہے؟ ہم نے بنایا ہے اس کو یا تم نے دیکھا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ آدمی اپنے طور پر بنا لیتا ہے ذہن میں کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے لوگ بزرگوں کے مزاروں کے ساتھ میں اس قسم کے عقیدے بعض مرتبہ قائم کر لیتے ہیں. بزرگوں کی بزرگی اپنی جگہ پر ہے، اولیاء اللہ کی ولایت اپنی جگہ پر ہے، مگر اس قسم کے عقیدوں کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ آیا بازو سے ہی ہے، پڑوسیوں سے آیا سو ہے، اپنے جا رہتے ہیں وہ لوگ ان سے سیکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دین کی عقل کا یہ حال ہوتا ہے. ٹھیک مذہب کے اندر بھی، یعنی اسلام کے اندر بھی، مسلمانوں میں بھی یہی بات ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہو گیا تو بھلا وہ قرآن پاک میں کیسا دخل دینے کا حق رکھتا ہے؟ اس نے قرآن کتنا سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ کوئی انجینئر ہو گیا تو وہ کیسے قرآن کی تشریح کر سکتا ہے، وہ کیسے مفتی بن جائے گا؟ مگر کر رہے ہیں لوگ، وہ کرتے اس وجہ سے ہیں کہ یہی غلط فہمی ہے کہ بھئی جب دنیا میں میری اتنی ہوشیاری مانی ہوئی ہے تو دین میں کیسے نہیں ہے. ہمارے پاس ایک حکومت کے وہ تھے، ایم پی تھے، ممکن ہے لو پرانے لوگ جانتے بھی ہوں گے، عارف نام تھا ان کا. ایک مسئلہ چلا تھا ہندوستان میں کہ عورت کو طلاق ہو جانے کے بعد میں اس کو خرچہ دینا مرد کے ذمے میں ہے. ابھی تک قانون ہے، دینا ہی پڑتا ہے، اس کو نفقہ مطلقہ کہتے ہیں. تو نفقہ مطلقہ کا جو مسئلہ چل رہا تھا کہ طلاق اسلام میں یہ ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد میں 3 مہینے جو عدت ہیں، عدت کا خرچہ تو شوہر کے ذمے ہے. 3 مہینے ہو جانے کے بعد میں شادی ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی. اب اگر مرد کے ذمے خرچہ رکھیں گے آپ عورت کا دوسری شادی کرنے تک، اور اگر شادی نہیں کرے تو کنٹینیو جب تک آپ کماتے رہیں گے دیتے رہیے اس کو، یہ کس بیس پہ ہے دینا؟ تو اسلام اس کو ظلم کہتا ہے. جیسے مرد عورت پر ظلم نہیں کر سکتا تو عورت بھی مرد پہ ظلم نہیں کر سکتی. مگر یہ قانون والوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز. اسلام کہتا ہے شادی ہے اس کا خرچہ تمہارے ذمے ہے، شادی نہیں ہے اس کے ساتھ میں تو تھرڈ پارٹی ہو گئی، وہ غیر عورت ہو گئی، اب اس کا خرچہ تمہارے ذمے نہیں ہے. عدت تمہاری وجہ سے اس کو گزارنا پڑتا ہے کہ اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتی، لہٰذا شادی کا خرچہ جو ہے نا وہ عورت کے ذمے، مرد کے ذمے ہوتا ہے. عدت کا بھی خرچہ مرد کے ذمے ہے، کھانے کا، رہائش کا، اس کا، اس کے بعد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس کے بعد کی ذمہ داری انتہائی نامعقول ہے. عدت گزر جانے کے بعد میں پھر عورت کے بارے میں یہ کہنا کہ تم اس کو خرچہ دو، یہ کہاں سے کھائے گی پیے گی؟ بھائی اس نے کیوں طلاق لی؟ وہ کیوں شادی توڑ دیا؟ اس نے شادی توڑ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ کسی وجہ سے بھی ٹوٹی ہو، ٹوٹ گئی، قصہ ختم ہو گیا. تو وہ نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ جو پروفیسر تھے، وہ پروفیسر تھے پہلے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ سیاست میں گھس گئے، وہ تفسیر کرتے تھے، ولی المطلقات متاعم بالمعروف قرآن پاک میں ہے. تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ صاحب میں بھی جو ہے نا اپنے اس میں بیان میں باضابطہ ریڈیو پہ بھی آیا تھا، وہ کہ صاحب قرآن پاک میں یہ ہے کہ طلاق والی عورت کو متاع دینا ہے، متاع کے معنی آتے استعمال کی چیز دینے کا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب تک انہیں دوسری شادی نہیں کری اس وقت تک انہیں طلاق والی ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہے تھے وہ، یعنی قرآن میں، یہ مولوی ویسے ہی بولتے ہیں، قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو طلاق والی عورت ہے اس کو متاع دینا ہی دینا ہے، اس کو نفقہ دینا ہی دینا ہے. اور وہ جو عدت میں دینے کا ہے نا اس کا بیان ہے وہ اصل میں، ولی المطلقات متاع بالمعروف. متاع مطلب کب تک دیں گے متاع؟ اس کو متاع کی تفسیر میں صرف اتنی بات ہی آتی ہے کہ تھوڑا سا خرچہ اس کو دے دینا ہوتا ہے، تھوڑا سا کپڑا اس کو دے دینا کا ہوتا ہے، اس کے بعد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. وہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی میں جب حکومت کا عہدیدار ہوں تو میں قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کر سکتا. ہوا یہ ہے کہ کچھ ایسے دنیا میں مفسرین پیدا ہوئے جنہوں نے اس قسم کا ذہن چلایا لوگوں کے درمیان کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے عالم کا کورس کرنا یا عالم ہونا یا عربی جاننا اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو آدمی گریجویٹ ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے. حالانکہ وہ عقل بالکل الگ ہوتی ہے، یہ عقل بالکل الگ ہوتی ہے. اب دیکھو ولی المطلقات متاع بالمعروف کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا تھا اور تفسیر کر کے فتوے دے رہے تھے، اور یہاں سے وہاں تک حکومت بھی سپورٹ کر رہی تھی کہ بھائی جب وہ بول رہے ہیں قرآن میں ہے، بول رہے ہیں، وہ سمجھدار آدمی ہے، پھر وہ تم ان کی بات کیوں نہیں لیتے؟ چلایا بھی ہے وہ قانون ان لوگوں نے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے پاس بھی یہاں امریکہ کے اندر جو مسئلے اس قسم کے اشتہاری چلتے رہتے ہیں لوگوں کی طرف سے، چاند کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، نمازوں کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، اوقات نماز کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، ٹی وی مووی کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، ساکس پر موزوں کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، مکس گیدرنگ کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، تراویح کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، نئے نئے مسائل اہل کتاب سے شادی کے ہیں، ذبیحہ کے ہیں، بغیر ذبیحہ کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے ہیں، یہ جتنے ایسے مسائل میں لوگ منہ کھولتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقف ہیں، شاید وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اتنے جاہل لوگ ہیں کہ اس میں کوئی لمٹ بتانا مشکل ہے کہ یہ کتنے جاہل ہیں. یعنی اگر نمبر دیے کہ بھائی بڑے جاہل کو کتنے نمبر، سب سے بڑے جاہل کو، اتنے بڑے جاہل کو کتنے نمبر دینا، تو سب سے لارج نمبر کے جو آئیں گے نمبر نا وہ ان کو ملیں گے اپنی جہالت میں. ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا، اہل علم کا جو علماء کرام ہیں ہمارے اساتذہ وغیرہ، ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو بالکل اگنور کر کے ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا مرتبہ گرا دینا چاہ رہے ہیں. مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جس فیلڈ کے تم ہیں اس فیلڈ میں منہ کھولو، جس فیلڈ کے تم نہیں ہو اس میں تم اپنی غلطی کا اقرار کرو. اب ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، سائنس داں ہے بڑا، نوبل انعام یافتہ ہے، اس کو بولے تو جوتا بھی سی تو کیا بولے گا؟ میرے کو نہیں آتا، میں نے سکھایا کام، موچی کا کام میں کبھی کرا نہیں، لوہاری کا کام میں کبھی کرا نہیں، پلمبنگ کا کام میں کبھی کرا ہوں. آپ کیسے نوبل انعام یافتہ ہیں؟ آپ کو نالی صاف کرنے نہیں آ رہا، آپ کو ڈرینیج صاف کرنے نہیں آ رہا، بول سکتے کیا؟ وہ فیلڈ نہیں ہے اس کی, نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا اس چیز کو. تو ایسے ہی حق اور ناحق میں, جائز ناجائز میں, صحیح اور غلط میں, قرآن پاک کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس میں, حدیث شریف کی ڈیٹیلز کیا ہے اس میں, وہ نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ آدمی اس لائن کا اسپیشلسٹ نہ ہو, اس کا ماہر نہ ہو, اور اس کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں کہ بات نقل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کون. باتیں تو بہت لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جا جا باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ایک عالم نے ایک بات کہی ہوئی ہے, ایک عالم نے ایک بات کہی, اگر ویسا دن آپ جمع کریں گے تو اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. پھر وہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ ہاں بھی کتاب میں تھا, یہ کتاب میں میں نے دیکھا تھا, کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دھوکہ جو ہے وہ غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے, مسلم کو بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوا تھا, حضور کے زمانے میں بھی ہوا تھا, اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اس دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے. یہی مشرکین نے بھی کہا کہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی جو تم بات کہہ رہے ہو ایمان لانے میں, توحید اختیار کرنے میں, تو اتنی ساری بھلائی کی چیزوں میں کبھی تم ہم سے آگے نہیں گئے, ہمیشہ ہم سے پیچھے ہی رہے تم لوگ. اس چیز میں تم لوگ ہم سے کیسا آگے نکل سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی خاص چیز ہوتی تو ہم ضرور اس پہ ہاتھ ڈالتے, یہ ایسی چیز ہے نہیں کہ جس میں ہم ہاتھ ڈالے. اس وجہ سے ہم نے اس کو اگنور کر دیا, اس کو ہم نے نہیں لیا. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اس طرح سے کہا ہے, اور یہ بہتان کی باتیں کرنے کی عادت ہے ان لوگوں کی. سورہ احقاف میں پھر دوبارہ, بلکہ سہ بارہ تیسری جگہ ہے یہ پرانے پاک کے اعتبار سے کہ جس میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے, فتویٰ دیا ہے یہ بھی نہیں کہا, حکم دیا ہے یہ بھی نہیں کہا, تعلیم دی ہے یہ بھی نہیں کہا, فرمایا وصیت کی ہے. وصیت جو ہے نا وہ نصیحت میں بھی خاص نصیحت کو کہتے ہیں. اس لیے آدمی جب انتقال کر رہا ہوتا ہے اس دنیا سے تو سب سے آخر میں جو بات بہت تاکید سے اپنی اولاد کو یا اپنے وارثین کو بولتا ہے اس کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وصیت کر رہے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والدین کے ساتھ احسان کرنا, سلوک احسان کے معنی حسن سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, یہ بڑے احکام میں سے ہیں اسلام کے. جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بڑے بڑے احکام ہیں کہ جس پر اسلام کا کی بنیادیں ہیں, محتم وشان چیزوں میں سے ہے. ایسے ہی ہمارے پاس ہے. ہمارے یہاں آنر دینا پیرنٹس کو یہ پورے دنیا والوں کے پاس ہوتا ہے, مذہب میں سب جگہ ہے, دوسرے بے مذہب والوں کے پاس میں بھی ہوتا ہے, جن کے مذہب ٹوٹا پھوٹا ہے ان کے پاس بھی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس کیسے نہیں ہوگا, ہوگا. لیکن مسلمانوں کے یہاں اپنے پیرنٹس کو آنر دینے میں اور دوسروں کے یہاں پیرنٹس کو آنر دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں اپنی قدروں کو محفوظ رکھنا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر کچھ سختی بھی کر دی ہے آپ تو پولیس کو بلا لے سکتے, آپ 911 کال کر دے سکتے, آپ آبجیکشن کر دے سکتے. آپ 18 سال کے ہو گئے تو اب ماں باپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ سے کچھ بات بولے, بس ہو گئے 18 کا میں ہو گیا, اب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. یہ عزت بھی کرو پیرنٹس کی اور اس کے ساتھ ساتھ سارے حقوق بھی کھینچ لو. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ 18 سال کا ہو, 8 سال کا ہو, 18 کا ہو, 80 سال کا ہو جائے, بیٹا بیٹا ہی. اگر 50 سال کی عمر کا بیٹا ہے اور باپ کا ہاتھ اٹھ گیا, اسلام کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ اٹھا لینے دو, تم خاموش رہو, برداشت کرو اس چیز کو. بولنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر اس نے ہاتھ بھی اٹھا دیا, اجازت نہیں ہے کہ آپ پولیس کو کال کریں, اجازت نہیں ہے کہ آپ کچھ بولیں. بیوی کی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو جو ہے نا جھٹک دے آدمی, غصے میں آ جائے کہ تم کیا کرتے رہتے ہو اس کے ساتھ, تم خاموش بیٹھو, تمہاری عقل سٹیا گئی ہے. یہ تک بول دیتے ہیں یہاں کے لوگ کہ بھائی تمہاری عقل سٹیا گئی ہے, تم ہمارے بیچ میں مت آؤ, اب ہماری ہمارا ٹائم ہے, اب ہماری میرج کو, ہماری میرج لائف کو جو ہے نا آپ لوگ ڈسٹرب مت کرو. یہ بولنے کی باتیں ہوتی ہیں والدین کو. والدین کو نہیں بولی جائے گی یہ بات, نہ تو ان کی شکایت دوسروں سے کی جائے گی, نہ تو ان سے ان کا حق چھینا جائے گا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کو گوارا کرنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی ہے کہ بیوی کی طرفداری کر کے ماں کی مخالفت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اور دوستوں کی طرفداری کر کے باپ کی مخالفت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خیر کی لائن سے ہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, امام مہدی کا آنا, وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, مگر وہ بری چیز نہیں ہوتی نا. قیامت کی نشانیوں میں زیادہ تر شر والے امور ہیں کہ حالات کے بگڑنے کی طرف اشارہ ہے, خراب ہونے کی طرف اشارہ ہے, صراحت ہے اس کی, تو یہ بھی ان میں سے آتا ہے. تو یہ ہے کہ ظلم بیوی پر نہ ہو, لیکن ماں کو تکلیف پہنچانا وہ بھی تو وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. دوستوں کی رعایت ہونی چاہیے, لیکن باپ کو تکلیف پہنچانا وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی کہ آدمی باپ اولاد دوستوں کے ساتھ میں تو ہوٹلنگ بھی کر رہا ہے, شاپنگ بھی کر رہا ہے, آؤٹنگ بھی کر رہا ہے, راتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی جناب کھیل ہو رہے ہیں دو دو بجے رات تک, تین تین بجے رات تک, اور باپ بےچارا کھانس رہا ہے, کھڑس رہا ہے, اس کو دوا لانے والا کوئی نہیں ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں سکھایا گیا ہے. ماں باپ ایسے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں, आपको जॉब है, आपको फुर्सत नहीं होती, बस उनको ले आके नर्सिंग होम में छोड़ दिया कि भाई तुम यहाँ पे रहो, साल में एक मरतबा हम आपको गुलाब का फूल लेके आएंगे, होता ना फादर डे मदर डे। तो ये ऐसे आनर नहीं सिखाई गई। पेरेंट्स को आनर देना ये कॉन्सेप्ट सबके पास है, लेकिन उसकी जो तफसीलात हैं जो इस्लाम में है मुसलमान को उनकी हिफाजत करनी है, वो शो करना है। आपके नेबरहुड वाले को पता चल जाना चाहिए कि अगर माँ बाप साथ में रहते हैं तो माँ बाप की हैसियत क्या है इनके पास। आपने भी वही तरीका इख्तियार किया, मैंने भी वही तरीका इख्तियार किया, दूसरा गैर मुस्लिम भी अपने माँ बाप के साथ वही तरीका इख्तियार कर रहा, तो हमने क्या दिखाया इस्लाम को। असल यही चीज होती है जो इस्लाम को पेश करने वाली होती है कि इस्लामी तालीमात की खसूसियात है क्या। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रोजा तुम्हारे पेट में होता है, नमाज तुम्हारी मस्जिद में होती है, हज तुम्हारा ऐसी जगह पर होता है जहां काफिर नहीं आ सकता, ममनू दुखूल लगैर मुस्लिमीन लिखा हुआ है ना, पहले लिखा हुआ होता है, जकात तुम्हारी अपने में बढ़ती है, गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम दिखने की क्या चीज है। गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम दिखने की चीज तुम्हारी मुआशरत और तहजीब है, और गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम दिखने की चीज तुम्हारे मामलात और डीलिंग है कि बात के कितने पक्के होते हैं, वादे के कितने सच्चे होते हैं, मिजाज के अंदर कितने इनके खुश उसलूबी और खुश अखलाकी होती है, बात करने का ढंग कैसा है। डीलिंग में जो आदमी दीन पेश कर रहा होता है वो तबलीग कर रहा होता है दीन की, और अपनी तहजीब अपनी मुआशरत अपना कल्चर, कल्चर को कभी भी इजी नहीं लेना, कल्चर कभी इजी नहीं लेने की चीज होती है। हमारा जो इस्लामी कल्चर है ना उसकी हिफाजत करना। कल्चर के अंदर सब चीजें आती हैं, खाने पीने का तौर तरीक भी आता है। घर के अंदर खाने के तौर, घर में कोई आदमी आए मेहमान के तौर पर आए, 10 मिनट बैठने के लिए आए, 15 मिनट बैठने के लिए आए, तो मुसलमान का घर गैर मुस्लिम का घर नजर आ जाना चाहिए। मुसलमान की एक्टिविटीज गैर मुस्लिम की एक्टिविटीज नजर आ जानी चाहिए। कोई आपने दावत की, खाने पीने का इंतजाम किया, खुद आप खा रहे पी रहे, ऐसे वक्त में मेहमान आ गया, आपका कल्चर शो करेंगे आप कि आप किस कल्चर को तरजीह दे रहे थे। इस्लाम का कल्चर आपके यहां अमल में है या गैर इस्लामी कल्चर आपके यहां अमल में है। टेबल कुर्सियां वहां पे भी लगी हुई है, टेबल कुर्सियां यहां पे भी लगी हुई है। इस्लामिक कल्चर में टेबल कुर्सी नहीं है, टेबल कुर्सी घर में रख दिया। कोई ऐसा माजूर आदमी आया जिसको नीचे बैठने नहीं आता, घुटनों में दर्द है, या माजूर आदमी भी नहीं है लेकिन उसको आदत नहीं है नीचे बैठने की, मेहमान है वो, तो हम उसको तो मजबूर नहीं कर सकते ना कि भाई तुम नहीं, बस इस्लामिक कल्चर के मुताबिक खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते। उनके लिए रख दिया अगर अल्लाह ने दे दिया है तो, मगर ये कि आप रोजाना उस पर बैठ के खा रहे हैं ये कहां की इंसानियत है। इंसानियत नहीं है बोल रहा हूं मैं, अल्फाज वैसे जुबान से नहीं निकाल दे रहा हूं मैं, ये इंसानियत के खिलाफ बात है भाई। जिस पैगम्बर पर हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उस पैगम्बर के कल्चर को हम पसंद नहीं करते तो क्या पसंद करते हैं। हमारे खाने पीने का तरीक, हमारे रहने सहने का तरीक, हमारे घर का स्टाइल, हमारे घर में लगे हुए तोगरे, हमारे घर में लगे हुए सीनरी, ये खुद भी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आदमी किस जहन का है। और उसमें फिर हमारा लिबास भी आता है, फिर उसमें हमारा उठना बैठना भी, मिलना जुलना भी, बड़े छोटों की जो कदरें होती हैं कि हम अपने बड़ों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, छुपते नहीं ये चीज। हम अपने पेरेंट्स के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, छुपती नहीं ये चीज। तो जो कदरें हमारी हैं, इस्लामी तालीमात कह लीजिए कदरों के नाम से, जो तालीमात हैं हमारी, हमारी घरेलू जिंदगी की, हमारी खानदानी जिंदगी की, हमारे बड़े छोटों के साथ में जिंदगी की, हमारे खाने पीने रहने सहने पहनने ओढ़ने के तौर तरीके जिंदगी की, इसमें इस्लाम को नुमाया तौर पर जगह देना है। ये वाजह हो जाना चाहिए, कोई इसको पसंद कर रहा हो या ना पसंद कर रहा हो, मुसलमान बहैसियत मुसलमान कौम बन के जीना चाहता है किसी मुल्क में तो कल्चर की हिफाजत करनी पड़ेगी उसको, और अगर नहीं करेगा वो तो ये मजहब भी ऐसे ही जम हो जाएगा, घुल जाएगा, जैसे शुगर घुल जाती है चाय के अंदर। ऐसे ये भी जब तहजीब खत्म हो जाती है तो थोड़े दिन अकीदे जहनों के अंदर रहते हैं और थोड़े दिन आमाल घरों के अंदर सेफ जिंदगी के अंदर प्राइवेट होते हैं, फिर उसके बाद में वो अकीदे भी उन पर भी धूल पड़ जाती है और आमाल के अंदर भी सुस्ती आके आहिस्ता आहिस्ता आमाल भी छूट जाते हैं, फिर बेदीनी पूरी तरह आ जाती है। तो इस वजह से ये बात इस पर मुझे याद आ गई कि हमारे साथ हमारे यहाँ बड़े भाई बड़ी बहन और जनाब इसी तरीके पर चचा है, ऐसे ही खाला है, ऐसे ही फूफू है, चची जो है वो दूसरी है और फूफा जो है वो दूसरा होता है। इज्जत उसको दी गई है क्योंकि अब हमारे खानदान का वो हिस्सा बन गया, लेकिन खूनी रिश्ते में फूफू आएगी जो बाप की बहन है, खूनी रिश्ते में खाला आएगी जो कि माँ की बहन है, खूनी रिश्ते में चचा आएगा जो कि बाप का भाई होता है। तो इन लोगों का एक खास मकाम है, इनको विरासत में भी हिस्सा है बासुरतों के अंदर, इनके बादाबता कदरें मुकर्रर हैं, इज्जत है, सुलूक करना है, आना जाना उनके पास है, नाराज हो जाए तो खुश करना है, گفٹ دیتے رہنا ہے، ہدیہ سلوک ان کے ساتھ میں کرتے رہنا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں خاندان کے اندر نام جو الگ الگ ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی وہ وضاحت کرتے ہیں الگ الگ مرتبے کی. اسی وجہ سے انکل اور انٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے اسلام میں. جتنے بھی انٹیاں ہیں وہ انٹیاں ہیں، چاہے وہ آنٹی کیوں نہ ہو. اب جتنے ہر ایک کو انکل بول دیا، ٹھیک ہے انکل تو وہ ہے لیکن کون سی قسم کا انکل ہے، انٹی تو وہ ہے لیکن کون سی قسم کی انٹی ہے. تو ہمارے یہاں جو چیز ہے، جو خالہ ہے اس کو خالہ بولو، کیوں انٹی بولتے؟ جو پھوپھی ہے اس کو پھوپھی بولو، جو چچا ہے، جو چچی ہے اس کو چچا اور چچی بولو. اس سے قدرے محفوظ ہوتی ہیں کہ بھائی ان کا مقام الگ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ چچی کا مقام الگ ہے، خالہ کا مقام الگ ہے. اگر ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، تربیت کے واسطے کس کے پاس رکھیں گے؟ چچی کے پاس تھوڑے رکھتے لے گیا. وہ بھی انٹی ہے نا، اور خالہ بھی انٹی ہے. تو خالہ کا حق بنتا ہے شرعی طور پر، چونکہ وہ ماں کی بہن ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا. ایسا چلانے والا جب بھی ذہن بیچ میں آتا ہے تو وہ دین کو غارت کرتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے میں چھوٹی ہیں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے چھوٹی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان سب چیزوں کی رعایت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہو، اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے انتہائی ناگواری کے ساتھ. پریگننسی کا جو زمانہ گزارتی ہے عورت، وہ بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی ناگواری کے ساتھ گزارتی ہے. اسی کو معلوم ہے کہ جو اس پر بیتتی ہے. وضعت حکرہا، اور جب اس کو وہ ڈیلیور کرتی ہے تو وہ بھی انتہائی ناگواری سے کرتی ہے. سب کو پتا ہے کہ ایک دوسری جنم، ایک دوسری زندگی گویا عورت کی ہوتی ہے. چاہے انجیکشن درد کا لے لے تب بھی، لیکن مصیبت کوئی کم ہے. پھر اس کے بعد اس کو حمل کا ٹائم بھی گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ بھی پلاتی ہے. اور حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا زمانہ ملا کر 30 مہینے ہیں. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اب عام اقل مدت حمل جو ہے، یعنی کم سے کم مدت حمل کی، وہ 6 مہینے ہیں. 6 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک بچے کا وقت ہوتا ہے. 6 مہینے میں بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ زچگی، اور 9 مہینے میں عموماً ہوا کرتی ہے. 7 مہینے میں بھی ہوتی ہے. 8 مہینے کے بچے زیادہ رسک کی شمار ہوتے ہیں واللہ اعلم. تو یہ جو ٹائم ہے، تو علماء نے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت وہ 2.5 سال ہے، چونکہ 6 مہینے اس کے اور دودھ پلا اور یہ 2.5 سال اس کے ملائیں گے تو 30 مہینے ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں 30 مہینے کے اندر ہیں. تو اب اگر 6 مہینے میں ہو گیا ہے بچہ تو پھر 2.5 سال بنتے ہیں، لیکن اگر 9 مہینے میں ہوا ہے تو 2 سال 1-2 مہینے بنتے ہیں. تو اتنا ہی دودھ پلانا چاہیے. اور دودھ پلانے کا رواج بھی، یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر مائیں اپنا دودھ پلائیں. اس واسطے کہ وہ اثرات جو آتے ہیں وہ دودھ کے، وہ صفات کے اعتبار سے بھی آتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی آتے ہیں، عقیدوں کے اعتبار سے بھی آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، شاید پریگننسی ہے روزہ نہیں رکھ رہے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھو، اگر تکلیف ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن روزہ رکھنے پہ جو بچے پر اثرات پڑتے ہیں وہ ناقابل بیان ہوتے ہیں. جو روحانیت اس میں آتی ہے، جو تقویٰ اس میں آتا ہے، جو نیکی اس میں آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی پکڑا گیا رمضان میں جس نے روزہ نہیں رکھا تھا. حضرت عمر کے چہرے پر شکن پڑ گئی، فرمایا کیا ہوا اس بندے کو، ہمارے گھروں میں تو بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتے روزے میں. ہمارے یہاں بچے کو دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے وہ بھی شام میں ہی ہوتا ہے. ہم پورا دن بچے کو چونکہ روزے کا جو وقت ہے وہ روزے کے ساتھ میں گزار دو، اس پہ ایسا کیا مر جانے والا ہے. اس کے اثرات آئیں گے، اس کے انوارات آئیں گے، برکات آئیں گے حمل کے. اور ایسے دودھ پلانے کے زمانے میں بھی، حمل کے زمانے میں، دودھ پلانے کے زمانے میں جن عورتوں نے انتہائی تقویٰ اور احتیاط سے کام لیا، ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء و فضلاء ہوئے ہیں. حضرت پیرانے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حمل سے ان کی امی تھیں تو وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، حافظہ تھی وہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو حافظہ مت بناؤ، ارے بھائی بچوں کو حافظہ بنانا چاہیے. وہ حافظہ تھی، وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی. جب حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے ہوئے، 1.5 سال 2 سال، جب بھی وہ بات کرنے لگ رہے تھے، ایک مرتبہ ان کی امی قرآن شریف پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے کسی کام سے رک گئی، تو بچہ جو ہے وہ اس کے آگے پڑھنا شروع کر دیا. بڑا ان کو تعجب ہوا، کہنے لگے یار اس کو بہت کچھ یاد ہے قرآن پاک. ایک دو جگہ سے پڑھنے کو چمکارتے ہیں نا، منت سماجت کر کے بچے کو بہلا پھسلا کے بولتے بیٹے یہاں سے پڑھ، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے یہاں سے پڑھ بیٹے، یہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. استاد کے پاس لے کے گئے وہ، جب وہ اچھا صاف صاف بولنے کے قابل ہو گئے تو استاد صاحب نے سن کے بتایا کہ 14 پارے یاد ہیں اس بچے کو ماں کے پیٹ سے، 14 پاروں کے حافظ تھے حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ. جب अच्छा उस्ताद ने क्या किया पता, उस्ताद को सिर्फ एक ही काम करना था कि वो सेटिंग सही करनी थी, इधर से याद हुआ हुआ है, उधर से याद, यहां से पढ़ रहा बच्चा का भी, वहां से पढ़, उसको नहीं मालूम कहां से पढ़ने का, वो पढ़ रहा, पढ़े पढ़े हुए चले जा रहा, वो सेटिंग करते थे बस, वो ऐसा नहीं इसको ये इसके बाद ऐसा पढ़ना है, इसको इसके बाद ऐसा पढ़ना है, और उसके बाद में भी जो बकिया पारे रह गए थे होंगे वो उनको क्या याद करने में क्या दुश्वारी रही होगी, ये तो ऐसे थे कि जो सुना सक रहे थे पूरा। वो तो इतने असरात होते हैं हमल के जमाने में, नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, तकवा तहारत से, ऐसे ही दूध पिलाने के जमाने में। शेरशाह सूरी का किस्सा मशहूर है ना कि वो एक मरतबा मैदान जंग में उसकी वालिदा को ये इत्तला मिली कि अभी वो तख्तनशी नहीं हुए थे, उनके बाप थे, तो इत्तला मिली कि भाई बेटा हार गया है। उनकी अम्मी ने, बाप को बहुत अफसोस हुआ, अम्मी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप इंतजार करो। जमाने में जरा इबलाग ऐसे थे नहीं, 10-15 दिन के बाद में ये इत्तला आई कि नहीं बेटे को जीत हो गई, वो हार नहीं हुई थी, पैंतरा बदलने के लिए पीछे हटे थे फौज जो है, पैंतरा बदलने के लिए यानी अपना अपनी सेटिंग अलग करने के वास्ते, होशियारी के वास्ते जो जंग में करनी पड़ती है, पीछे हटे थे। अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी, बहुत खुश हुआ बाप। लेकिन उसने अपनी बीवी को बुला के यानी बच्चे की माँ को बुला के कहा कि तुमने किस भरोसे पे कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता? कहने की इस भरोसे पर मैंने कहा था कि मैंने जब उसको दूध पिलाया है वजू करके पिलाया है, और मैंने उसको उसके सामने कोई बेहुदा कोई हरकत नहीं की, कोई बेहुदा बात नहीं की। तो जो बच्चा जिसके अंदर सिर्फ दूध नहीं गया बल्कि ईमान गया, सिर्फ दूध नहीं गया बल्कि सदाकत और तहारत गई, सिर्फ दूध नहीं गया बल्कि अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के रसूल के साथ में सच्चा इश्क गया है, उससे ऐसी हरकतें नहीं होंगी छिछोरी कि वो मैदान जंग के अंदर भाग जाएगा। नहीं, वो तो अपनी जान खत्म कर देगा, शहीद हो जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हट सकता वो काफिर के मुकाबले में। इस बुनियाद पर मैंने कहा था ऐसे असरात होते हैं, तो माओं को दूध ही पिलाना चाहिए। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा, उसके हमल की मुद्दत और उसके दूध पिलाने की मुद्दत दोनों मिला के 30 महीने हैं। सूरह अहकाफ में कौम आद का जिक्र हुआ है, उससे पहले एक मजमून और भी है, वो ये है कि कयामत के दिन काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला जब अपने सामने खड़ा करेंगे तो जहां और बातें फरमाएंगे वहां एक बात और भी कहेंगे, वो बहुत गौर से सुनने की है। फरमाया अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम अद्दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, तुमने अपने तय्यिबात और अपने मजे दुनिया में ले लिए हैं, और जो फायदा तुम उठा सकते थे वो दुनिया में उठा चुके हो, अब यहां फायदा उठाने का कोई मौका नहीं। अच्छा, ये जो है ये एक आम सी बात है कि अगर कोई आदमी शरीयत की पाबंदी के बगैर दुनिया में इंजॉय करता है तो आखिरत में उसका वो इंजॉयमेंट का हिस्सा हजफ कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। हजरत सहाबा जिस बात से बहुत डरते थे जब फुतुहात हुई और अल्लाह ने बहुत ज्यादा उनको दौलत अता फरमाई, तो वो रोते थे और ये कहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ हमने मेहनत की थी इस्लाम के लिए, जो हमने कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए, बशक्कतें बर्दाश्त की, उनका बदल तो नहीं है जो आज हमें फुतुहात की शक्ल में अल्लाह पाक यहां दे रहे हैं, और फिर कल कयामत में जाने के बाद पता चले कि भाई तुम्हारे बदले से तो निमटा जा चुका है, तुमको तुम्हारा बदल दिया जा चुका है। था नहीं वैसा मामला उनका, लेकिन उनको डर होता था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की एक आदत यह है कि अगर कोई आदमी से अल्लाह नाराज है और दुनिया में उसको मजे मिल रहे हैं तो ये मजे ही उसका हिस्सा है, उसका मकदूर है, आखिरत में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। चुनांचे काफिरों को अल्लाह पाक ये फरमा देंगे अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम अद्दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, ले चुके हो तुम अपने मजे दुनिया की जिंदगी में और फायदा उठा लिया तुमने, आज बदला दिया जाएगा तुमको जिल्लत के अजाब का, बदले में जो चीज तुम्हें मिलेगी वह जिल्लत देने वाला अजाब, इस वजह से कि तुम तकब्बुर करते थे। कौम आज जो है ये अहकाफ के इलाके के अंदर रहते थे, सूरह का नाम जो है ना अहकाफ इसी मुनासिबत से है। उनके पैगंबर ने उनको डराया, समझाया, मनाया, तो उन्होंने ये कहा कि अजी तना लिताफिकना आलिहतिना फातिना बिमा तअदुना इन कुंतुम मिनस सादिकीन, तुम हमारे पास ले आए हो हमारे माबूदों से हटाने के लिए, ऐसी बात लाए हो जो तुम वादा कर रहे हो ना, अजाब आएगा नहीं मानेंगे, डरा रहे हो, लिहाजा तुमको जो करना है कर लो और ले आओ अजाब अपना मंगवा लो अल्लाह के पास। पैगंबर ने यह कहा कि भाई मेरा काम तो पहुंचा देने का है, जो अल्लाह का पैगाम मेरे पास आया वो पैगाम रसानी मैंने तुम तक कर दी है, लेकिन तुमको मैं देखता हूं कि तुम बड़ी जहालत से काम ले रहे हो, संजीदा नहीं हो। मैं जो बात बोल रहा हूं उसमें संजीदगी से नोटिस देनी चाहिए थी कि भाई ये बंदा जो बात बोल रहा है दलील से बोल रहा है, मौजूदा इसके साथ में है, तो फिर ये ऐसी चीज तो नहीं है कि आदमी उससे जो है एराज करे। मगर यह है कि कौम अपनी उसी हालत पर रही, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर कहत मुसल्लत कर दिया, बारिश खत्म हो गई ज्यादातर, यानी मतलब ये कि बारिश के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। एक मरतबा हुआ ये कि सामने बादल आ गए, تو فلما رأوه عارض مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, جب ان کے وادیوں کی طرف, ان کے جنگلوں اور ان کی بستیوں کی طرف بادل آئے, انہوں نے کہا کہ یہ برسنے والے بادل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے فرما دیا کہ ان کو بتا دو کہ یہ برسنے والے بادل نہیں ہیں, بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم منگوا رہے تھے. بل ہو مست آجر تم بھی, جو پیغمبر سے تم منگوا رہے تھے نا کہ بھائی تم کو کیا کرنا ہے کر لو, تم جو منگوانا چاہتے ہو اپنے اللہ سے منگوا دو. بل ہو مست آجر تم بھی, ریح فیہا عذاب علیم, ایک ہوا تھی اس میں اور عذاب بھرا ہوا تھا. تدمر کل شیء بامر ربہا, ہر چیز کو وہ اپنے رب کے, اپنے پروردگار کے حکم سے برباد کر رہی تھی. فاصبحوا لا یرى الا مساکنہم, تو ہو گئے وہ ایسی حالت میں کہ سوائے ان کے کھنڈرات کے اور کچھ نہیں بچے. قوم عاد بڑی ہلتی, بہت طاقتور قوم تھی, اٹھا اٹھا کے ہوا ان کو پٹکتی تھی اور سب کو ختم کر دیا اس نے. کذلک نجزی القوم المجرمین, ہم جرم والی قوم کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنات کی جماعت آ کے قرآن پاک سنی تھی, اس وقت وہ مسلمان ہو گئی تھی. اس کا بیان سورہ احقاف میں بھی ہے. ایک سورہ جن مستقل ہے جو اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس میں, اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے طائف سے, طائف میں آپ کو بڑی مصیبت ہوئی, بڑی لوگوں نے تکلیف پہنچائی. سب سے مشکل دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھا آپ کی حیات مبارکہ میں, جب آپ طائف کے پاس طائف گئے تھے اور وہاں والوں کو آپ نے تبلیغ فرمائی تھی, چونکہ وہ آخری امید تھی کہ اب یہ لوگ تھوڑا سا پناہ دے دیں گے, یہ لوگ سمجھ دیں گے تو مجھے اپنا کام کرنے میں مدد ملے گی. لیکن اتنا الٹا ہی انہوں نے سلوک کیا تھا, بہت مارا تھا آپ کو, نوجوانوں کو لگا دیا تھا پتھر مارنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے تھے اپنے حضرت زید کے ساتھ اور پیچھے سے نوجوان پتھر مار رہے تھے, گالیاں دیتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا دور نکل گئے تو چھوڑ دیا, نہیں, جیسے جیسے آپ آگے جاتے تھے ویسے ویسے وہ پیچھے آتے تھے. اتنے پتھر حضور کو مارے گئے کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکل نکل کے آپ کی جوتیوں میں جم گیا تھا اور جوتیاں آپ کے پیر سے چپک گئی تھی, اتنا خون آپ کو نکلا, حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت زید نے اپنے کندھے پر اٹھا کر, قریب میں ایک باغ تھا, وہ باغ کے اندر لے گئے, وہاں آپ کو بٹھایا, تھوڑا سا پانی انہیں آپ کو پلایا گیا, پھر تھوڑے سے انگور اس نے باغ والے نے پیش کیے تو انگور آپ کو کھلائے گئے. وہ انگور کے باغ والا جو تھا خادم, اس نے وہ سلام کیا غالباً, تو کہا کہ تم کس بستی کے ہو؟ تو کہا کہ میں متا بستی کا ہوں. تو کہنے لگے یونس ابن متا کے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام اس نے لیا. کہنے لگے یونس کی جگہ کے ہیں تو کہنے لگے آپ یونس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یونس پیغمبر تھے, میں بھی پیغمبر ہوں اس لیے میں پہچانتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے آپ باہر آگے چلے, راستے میں ایک جگہ فجر کا وقت ہوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھیج دیا اور وہ جو جنہوں نے انہوں نے قرآن پاک سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ سارے مسلمان ہو گئے. اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امید والے جو راستے تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے. ایک تو پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا تھا, وہاں امید ہو گئی تھی, پھر یہاں وہ خادم مسلمان ہو گیا, باغ کا ملازم جو تھا وہ مسلمان ہو گیا, اور راستے ہی میں پھر جنات جو ہے نا وہ آپ کے تابع ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس داعی بن کے پہنچ گئے. انہوں نے پھر اپنے جا کے جنات کے اندر تبلیغ شروع کر دی, اور اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے کیا جا کے وہاں پر تبلیغ کی. سورہ محمد ہے اس کے بعد, اس کے مضامین بھی بہت عجیب و غریب ہیں. سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کفر والے ہیں ان کے اعمال ضائع جانے والے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے کام آنے والے ہیں. اگر کوئی آدمی ایمان کی زندگی اختیار کرتے کرتے اگر ایسا ہو کہ اس کو مر جانا پڑا ایمان کی خاطر اور وہ مر گیا, تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو انتہائی خوش نصیب انسان ہے, اس کے حالات سارے صحیح ہو جائیں گے. بڑا عجیب جملہ ہے, اگر ایمان بچاتے بچاتے ایمان کی محنت کرتے کرتے مر گیا اس کے حالات صحیح ہو جائیں گے. اب مر گیا تو حالات کیا صحیح ہوں گے؟ اصل یہ اللہ کے پاس یہی بات ہے کہ حالات تو مرنے کے بعد ہی آتے ہیں صحیح, اصلی حالات جو انسانوں کے ہیں وہ تو مرنے کے بعد ہی آ رہے ہیں. فرمایا سیہدیہم ویصلح بالہم, اللہ پاک ان کو ہدایت بھی دے گا اور ان کے حالات کو صحیح کرے گا. جو مر چکا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں, تو اب اس کے بعد جتنے حالات آئیں گے قبر کے حشر کے, اس میں کوئی پریشانی اس کے ساتھ نہیں ہوگی جس نے جان اللہ کے لیے دے دی ہوگی, اور ان کو اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا جن کا ان کو دنیا میں تعارف کرا دیا گیا ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے, اور تمہارے قدموں کو بھی جمائے گا. ایک قاعدہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ایمان والے جو ہیں ان کا مولا اللہ ہے, اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا, ان کا کوئی سرپرست نہیں, ان کا کوئی دوست نہیں, ان کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں. پھر اللہ نے جو جنت میں نعمتیں بنائی ہیں اس میں جنت کی جو نہریں ہیں ان کا تعارف اسی سورہ محمد میں کرایا گیا ہے کہ اس جنت کی حالت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں سے وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر صفت ایسی ہے کہ اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی, غیر یاد پانی جو ہے نا اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں آئے گا, اور اس میں نہریں دودھ کی ہیں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا, اور اس میں نہریں شراب کی ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوں گی, اور اس میں نہریں صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں, اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی. تم خود بتاؤ کہ جو آدمی یہ جنت دیا جائے وہ, اور جس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے اور گرم پانی اس کو پلایا جائے جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ تو انجام جو آنے والا ہے اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں جنت اور جنت والی نعمتیں چاہیے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کمن ہو خالد فی النار وسقومان حمیمن فقط طعامہم, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ وہ کس کی تیاری میں لگا ہوا ہے. ایک بات یہ بتائی گئی سورہ محمد میں کہ لا الہ الا اللہ کو سیکھو, فعلم انہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ سیکھنے کی یاد رکھنے کی چیز ہوتی ہے, یعنی جس یقین کو آدمی اختیار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ایمان لاتا ہے, اس کے ڈیپ میں جانا, اس کی گہرائیوں میں جانا, اس کا استحضار بنانا, اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا, اس یقین کو ڈیولپ کرنا, یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی محنت کہلاتی ہے, اس کی محنت کی تعلیم اس کے اندر دی گئی ہے. اور اپنے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے سب کے لیے استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان سب کے لیے مغفرت مانگا کرو, اور جو قرآن پاک کے مضامین ہیں اس میں غور و فکر کیا کرو. جو قرآن پاک کی باتیں سننے میں آئیں, پڑھنے میں آئیں, کسی سے دیکھنے میں آ جائیں, تو اس کو جو ہے نا بہت ہی دھیان سے اس میں ذرا گہرائی میں جا کے توجہ لگا کے آدمی کو اس پہ غور کرنے کی عادت ہونی چاہیے, کیونکہ جتنا غور و فکر کا دروازہ کھلتا ہے اتنا آدمی کو ہدایت ملتی ہے, نور ایمان اس کے اندر آتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ہم اس بیماری کو باہر لانے والے ہیں, اللہ یخرج اللہ اضغانہم, مطلب اس کا یہ ہے کہ جس میں جن میں نفاق ہے, کمزوری ہے, ایسے حالات دنیا میں آتے ہیں کہ آدمی کا وہ نفاق اور کمزوری باہر آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پکا ایمان والا نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں یہاں دنیا میں ہی حالات کے ذریعے سے انالائز کر دیا جاتا ہے کہ واقعتاً ایمان کس کے پاس ہے اور شو پٹ اپ کا بول کس کے پاس ہے. اس وجہ سے جب ایمان ایک آدمی اختیار کرے گا تو اس کو ایمان والی صفات اور ایمان والے اعمال اور ایمان والا کیریکٹر یہ اپنانا ضروری ہوتا ہے. یہ بس یہ دو صورتوں میں سے کچھ آپ کو سنایا گیا ہے, باقی مضامین تو بہت ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا آپ کا احسان ہے کہ ایک عشرہ رمضان کا آپ نے گزروا دیا, اس کے روزوں کو قبول فرما لیجیے, اور تراویح آپ نے پڑھوا لی اس کو بھی قبول فرمائیے, جو کچھ ہم نے قرآن پاک سنا ہے پڑھا ہے اس کو قبول فرمائیے, اس کا پورا اجر ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے, اور مولا جو باقیہ رمضان رہ گیا ہے وہ آسانی کے ساتھ میں گزروا دیجیے, اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے, اس میں آپ کی طرف سے گناہوں کے معاف کرنے کا خصوصی انتظام ہے. مولا ہم تو سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم اس کے انتہائی محتاج ہیں, ہم اس کے بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہیں. ہمارا پل پل گناہوں میں ڈوبا ہوا, زندگی کا ہر لمحہ ہم گناہ ہی کرتے رہے, آپ کی نعمتوں کی ناشکری ہم سے ہوتی رہی. اے اللہ ہمیں اس کا بڑا اقرار ہے اور ہم اس پہ بہت شرمندہ ہیں, اپنے فضل سے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اس مبارک عشرے میں یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے, چھوٹے بھی معاف کر دیجئے, بڑے بھی معاف فرما دیجئے, اعلانیہ والے بھی معاف کر دیجئے, جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے, جو خلوتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف کر دیجئے, جو جلوتوں میں وہ بھی معاف فرما دیجئے, سارے ہی گناہ معاف فرما دیجئے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے خاندان کے بڑے چھوٹوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن سے ہماری بنتی ہے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے, اور جن سے کسی وجہ سے اختلافات ہیں ان کو بھی معافی فرما دیجئے. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت پر رحم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے, ان کے خوف کو دور فرما دیجئے, امن نصیب فرما دیجئے, ان کی بے عزتی کو ختم فرما دیجئے, عزت و شوکت سے مالا مال فرما دیجئے, ان کی مغلوبیت کو ختم فرما دیجئے, غلبہ ان کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پوری دنیا میں حق کا بول بالا کر دیجئے, حق کو جمع دیجئے, حق کو پھیلا دیجئے, حق کو غلبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں وہ دور فرما دیجئے, مسلمانوں سے جو نفرت ہے اس کو ختم فرما دیجئے, اسلام کی محبت دلوں میں سب کے پیدا فرما دیجئے, خود اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں بھی جما دیجئے اور غیروں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت اور عظمت بٹھا دیجئے اور ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن کی قسمت میں اسلام نہیں ہے ان کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیجئے. کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جتنے ہم آپ کے سامنے آپ کے بندے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اے اللہ ہم تمام کے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرمائیے, ہماری حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہماری مصیبتوں و پریشانیوں میں ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی تکلیف کو ہم سے دور فرما دیجئے, تمام ظاہری باطنی امراض سے شفا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو ٹینشن ہیڈک پریشانی دلوں میں دماغوں میں ہیں اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گھروں کے اندر سکون اور اطمینان پیدا فرما دیجئے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے, گھروں کے اختلافات کو ختم فرما دیجئے, اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے, ہمیں اپنے ماں باپ کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, ان کو خوش کرنے والا بنا دیجئے, ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے, ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے, حاسدوں سے بچائیے, شریروں سے بچائیے. اے اللہ شیاطین جن و ان سے حفاظت فرمائیے, سحر سے نظر سے آصف سے بچائیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعائیں قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.